نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد آج الحمدللہ 15 پارے مکمل ہو گئے ہیں تراویح میں 14 پارے کے آخری پاؤ سے تلاوت شروع کی گئی ہے یہ آیت قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں شمار ہوتی ہے اور بہت ہی جامع ترین آیت ہے یہی وجہ ہے کہ جمعے کے خطبات میں عیدین میں اس آیت کو خطبے میں پڑھا جاتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون بہت سے لوگوں کے ایمان لانے کا یہ آیت سبب بنی اور اس میں اللہ رب العزت نے بہت ہی جامع احکامات دیے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ حکم کرتا ہے تم کو عدل کا انصاف کرنے کا اور احسان کا وایتاء ذی القربى قرابت داروں کو بخشنے کا اور دینے کا وینہا عن الفحشاء والمنکر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے منکر برے کاموں سے روکتا ہے اور والبغی ظلم کے کاموں سے اور تعدی کے جو کام ہیں ان سے روکتا ہے یعظکم لعلکم تذکرون اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو تو یہ آیت بڑی جامع ہے اقسم بن سیفی ایک شخص تھا کسی قبیلے کا سردار اور بہت عالم فاضل اور قابل آدمی تھا اس کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کا پتہ چلا تو اس نے چاہا کہ میں خود جا کر تحقیقات کروں جب وہ جانے لگا تو اس کو قبیلے کے لوگوں نے روک دیا کہ آپ ہمارے بڑے ہو بہتر ہوگا کہ اگر ہم میں سے کسی کو بھیج دیں وہ جا کر وہاں پر تحقیقات کریں پھر بعد میں آپ کو اس سے آگاہ کریں پھر آپ جو مناسب سمجھے قدم اٹھائیں چنانچہ انہوں نے قبیلے کے دو معتبر آدمیوں کو اور بہت ذہین آدمی تھے ان کو بھیجا تاکہ وہ جا کر حالات کی تحقیق کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوی نبوت کا جائزہ لیں چنانچہ جب دونوں شخص وہاں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اقسم بن سیفی کی طرف سے آئے ہیں اور انہوں نے دو باتیں آپ سے پوچھی ہیں آپ ہمیں اس کا جواب دے دیجئے ایک یہ کہ من انت و ما انت آپ کون ہیں اور کیا ہیں یہ مختصر سا سوال انہوں نے کیا من انت کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی مختصر جواب دیا کہ انا محمد ابن عبداللہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں تفصیل بیان نہیں کی لیکن ما انت کے اندر آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں پیغمبر ہوں فرستادہ ہوں اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر اترا ہوں مبعوث کیا گیا ہوں اللہ کا کلام اس پر نازل ہوتا ہے اور آپ نے اپنی دعوت کو بیان کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھی انہیں پڑھ کر سنائی انہوں نے کہا کہ آپ دوبارہ سنائیے آپ نے دوبارہ سنا دی یہاں تک کہ انہیں یہ یاد ہو گئی اور پھر یہ واپس اپنے قبیلے میں لوٹ گئے اور جا کر اقسم بن سیفی سے کہا کہ میں نے ان کو پہلے تو حسب نسب کے بارے میں پوچھا تھا تو اس طرف انہوں نے بہت زیادہ توجہ نہیں کی اور فقط اتنا کہا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں یعنی میں باپ کے نسب تک اکتفا کیا لیکن جب ہم نے دوسرے لوگوں سے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ بہت عالی نسب اور عالی شرف انسان ہیں بہت ہی اعلی درجے کے نسب والے ہیں اور دوسرے سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ میں اللہ کا نبی اور پیغمبر ہوں اور کچھ آیتیں بھی پڑھ کر ہمیں سنائی تو اس نے کہا کہ مجھے سناؤ کہ انہوں نے کیا سنایا تھا تو پھر انہوں نے یہ آیت ان اللہ یامر بالعدل والاحسان پڑھ کے سنائی تو وہ سنتا رہا اور کہا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکارم اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں اور رذائل سے روکتے ہیں یعنی اچھے اخلاق سکھاتے ہیں اس کا حکم دیتے ہیں اور جو بے حیائی اور برے کام ہیں ان سے روکتے ہیں اور پھر اس نے اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ لوگوں جلدی کرو اور جتنا جلدی ہو سکے ان پر ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ دوسرے لوگ تم سے سبقت کریں تو بہرحال اس آیت کو سن کر وہ خود بھی اور اس کا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا اسی طرح حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شروع میں جب میں ایمان لایا تھا تو ایمان میرے دل میں اچھی طرح گھر نہیں کیا تھا اس نے لیکن پھر ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور وحی نازل ہوتے وقت جو کیفیت آپ پر طاری ہوتی تھی اس کیفیت کو دیکھ کر اور جو آیت نازل ہوئی تھی اس کو سن کر میرے دل میں ایمان گھر کر گیا اور وہ یہ آیت یہی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھ کر وحی کی کیفیت کو دیکھا اور اس آیت کو سنا اور فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایمان گھر کر گیا، اس کے بعد پھر میں صدق دل کے ساتھ مسلمان ہو گیا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم یہاں یہ دیا ہے کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب کسی سے عہد کرو تو اپنے عہد کو نبھاؤ، عہد کو مت توڑو. 15ویں پارے میں اللہ نے آج ہی کی تلاوت میں دوسری جگہ فرمایا اوفو بالعہد، اپنے عہد کو پورا کرو. ان العہد کان مسئولا، قیامت کے دن عہد کے بارے میں سوال ہوگا. لوگ آج وعدہ کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، اور بہت سے جاہل تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے وعدہ کیا تھا، یہ کون سا وحی ہے، یہ کون سا قرآن، حالانکہ یہ قرآن ہی ہے. تو اس قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. بات یہ ہے کہ عہد و میثاق، عہد و پیمان جب انسان کرتا ہے تو اس عہد و پیمان کو پورا کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اوفو بالعہد، اپنے عہدوں کو پورا کرو. جب تم کسی سے عہد کر لو تو اس عہد کو پورا کرو، کیونکہ ان العہد کان مسئولا، قیامت کے دن اس کے بارے میں باز پرس ہوگی. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ ولا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ حکم دیا، اللہ تعالیٰ کے عہد کو ثمن قلیل کے بدلوں میں تم مت خریدو. انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ایک دن ختم ہونے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اس میں آیت میں اصل میں رشوت کو کی حرمت کا ذکر ہے کہ رشوت حرام ہے لینا، اور اس کی اصل تعریف یہ ہے کہ جب کسی کام کی ذمہ داری تمہارے لگا دی گئی اور اس کام کی تمہیں اجرت ملتی ہے، پھر اس کام کے کرنے پر رشوت لینا، پیسے لینا یہ حرام ہے. یا جس کام سے تمہیں روکا گیا ہے اور تم اس کام کو جو ہے وہ کرنے پر پیسے لو، یعنی لے کر پیسے لے کر وہ کام کر دو، تو فرمایا اس کو رشوت کہتے ہیں اور یہ حرام ہے. اس کو اللہ نے فرمایا کہ ولا تشتروا بعہد اللہ، جب تم سے ایک عہد ہو گیا، عہد کیا ہے کہ جو تمہاری نوکریاں ہیں، جو تمہیں کام سپرد کیے گئے ہیں، اس کے بدلے میں تم لوگوں کے کام کرو گے. اب لوگوں کے کام نہیں کر رہے ہیں، آپ پیسے دے کر وہ کام کر دیتے، تو اس فرمایا کہ یہی رشوت ہے، اور اس کو یہ لینا اور دینا دونوں حرام ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں. اس لیے دینے کا بھی حکم یہی ہے، لینے کا بھی یہی ہے. البتہ اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ جو آدمی مانگ رہا ہے رشوت اور بغیر لیے کام نہیں کرتا، تو اولاً کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بغیر رشوت کے کام ہو جائے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے کہہ دیا اور آپ نے دے دیا، پہلے کوشش کرو کہ بغیر جو ہے اس کے رشوت کے کام ہو. آپ جب یہ دیکھیں کہ ضروری کام ہے اور اس کے بغیر ہمارا چارہ کار بھی نہیں ہے، ضروری کاغذات ہیں لیکن بنائے نہیں جا رہے، نقشہ ہے پاس نہیں کیا جا رہا، حالانکہ وہ ہمارا حق ہے، لیکن پیسے لیے بغیر کام کرتے نہیں. آپ جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بغیر کام ممکن نہیں ہے اور مختلف طریقوں سے پریشان کیا جاتا ہے، اور دنوں کا کام مہینوں میں، مہینوں کا کام سالوں میں چلا جاتا ہے، اور اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، تو پھر اپنا حق وصول کرنے کے لیے رشوت دینا جائز ہوگا، یعنی اس پر گناہگار نہیں ہوگا دینے والا. لیکن دینے لینے والا تو بہرحال گناہگار، اس لیے کہ اس کا تو کوئی حق بنتا ہی نہیں کسی طور پر. اب لے رہا ہے اس لیے کہ کوئی سنتا بھی نہیں، کہیں کس کو جا کے. اس لیے اگر ایسی صورت ہو جائے کہ اپنا حق وصول کرنے کے لیے آدمی کو رشوت دینی پڑ جائے، مجبور ہو جائے، اس کے بغیر کام نہ ہو، تو انشاءاللہ پھر دینے والا گناہگار نہیں ہوگا. اس کی وجہ بھی ہے کہ دینے والے کا دل چاہتا نہیں ہے دینے کو، جبرن دیتا ہے، الا یہ کہ وہ خود غلط کام کر رہا ہو تو وہ ایک الگ بات. منگایا کچھ، بتایا کچھ، اب اس پر وہ دے رہا ہے تو وہ تو گناہگار ہوگا اس پر، کیونکہ یہاں وہ مجبوری نہیں، وہاں یہاں پر یہ اپنا فائدہ ہے اس کا، اس نے لکھوایا کچھ ہے، بتا کچھ رہا ہے، ظاہر کچھ کر رہا ہے، پتا اس کو بھی ہے، پتا اس کو بھی ہے. ایسی صورت میں ناجائز اور حرام. گاڑی کے کاغذات بنے ہوئے نہیں ہیں، کیا ہمارے پاس لائسنس نہیں ہے، اب رشوت مانگ رہا ہے، اب یہ اپنی جان چھڑانے کے لیے دے رہا ہے، تو یہ دینا حرام ہوگا. تو یہ بھی سمجھیں کہ صاحب ہر صورت، بہرحال بعض صورتیں وہ ہوتی ہیں کہ وہ غلطی ہماری ہوتی ہے، اس غلطی کو جو ہے اس سے بچنے کے لیے رشوت دی جاتی ہے، تو وہ دینا بھی حرام ہے اور لینا تو یقیناً حرام ہے ہی ہے. اللہ نے اسے فرمایا کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے ایک دن، چاہے تم کسی طریقے سے بھی اس کو جمع کرو. وما عند اللہ باق، اور اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ باقی رہنے والا ہے. الذین صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، اور آگے فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثی، کوئی شخص جو بھی اچھے عمل کرتا ہے چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں اس کی تفریق نہیں ہے، نیک اعمال جو بھی کرے گا اللہ کی نظر میں اس کا مقام بلند ہوگا. اب اگر کوئی خاتون نیک کام کرتی ہے، اچھے کام کرتی ہے، اللہ اور رسول کے احکام کو بجا لاتی ہے، اس کے مقابلے مرد کام نہیں کرتا، تو یہ نہیں کہ مرد ہونے کی وجہ سے اللہ اس کو نوازے گا اور عورت کو نہیں نوازے گا، بلکہ جو خاتون نیک کام کر رہی ہے، من عامل صالحا، جو بھی اچھے عمل کرے گا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ مومن، اس حال میں کہ وہ مومن ایمان والا ہے، تو فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم انہیں حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون، اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ جو اجر و ثواب اسے عطا فرمائے گا وہ اپنی جگہ پر ہے. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے کا حکم دیا کہ جب پڑھو گے تو اس کے شروع میں بسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر لو. دیکھیے انسان کے دو دشمن ہیں، ایک دشمن وہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، جیسے کافر ہیں، انسان ہیں ہمارے جیسے، چاہے وہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، ہندو ہوں یا مسلمانی ہوں، دشمن ہے، لیکن غلط کام کرنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے. تو ایک دشمن تو وہ ہے جو آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں، ان کے خلاف تو ہم لڑ سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، جہاد کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. اور اگر وہ ہمیں ہرا دیں، یعنی جنگ کے اندر وہ ہمیں قتل کر دیں، تو شہادت نصیب ہو جاتی ہے اگر کوئی کافر سے لڑائی کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اور اگر ہم ان کو مار دیں تو غازی بن جاتے ہیں. یعنی دونوں صورتوں میں کامیابی ہے ان دشمنوں کے مقابلے میں جو ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ایک دشمن وہ جو ہمیں نظر نہیں آتا، اور وہ کون ہے؟ شیطان ہے. تو اگر وہ ہمیں پچھاڑ دیتا ہے تو ہمارے لیے تو آخرت برباد ہے. شیطان چونکہ نظر تو آتا نہیں، ہم اس کے کہنے پر اگر عمل کر لیں تو یقیناً وہ جیت گیا، ہم ہار گئے. تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا؟ ہمارے لیے جہنم، اس لیے کہ ہم نے شیطان سے جو ہے وہ ہار مان لی، اس کے کہنے پر عمل کر لیا، تو یقیناً وہ تو اچھے کاموں کا حکم نہیں دیتا، اس کا مطلب ہم نے غلط کام کیا، اور غلط کام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عذاب کے مستحق ہو گئے. اس لیے اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ یا اللہ، یہ دشمن چونکہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن آپ کو نظر آتا ہے، اس لیے ہم آپ کے سپرد کرتے ہیں، اس سے آپ نمٹ لیجیے. اس لیے فرمایا کہ جب قرآن مجید پڑھو تو اس دشمن کو اللہ کے حوالے کرو اور کہو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. تو یہ وہ دشمن ہے جس کو ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں، جب اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اللہ نمٹ لیتے ہیں اس کو. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، یہ اہل ایمان پر کوئی قابو نہیں رکھ سکتا، یعنی بے شک جتنا بھی طاقتور ہو، یعنی اتنا طاقتور ہے کہ یہ ایک مومن کے رگوں میں جس طرح خون دوڑتا ہے اس طرح یہ دوڑتا ہے، شکلیں بھی تبدیل کر لیتا ہے، مختلف طریقوں سے بہکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، یعنی اللہ نے اس کو طاقت بہت دی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ایمان والے میرے بندے ہیں ان پر اس کا قابو نہیں چل سکتا، یہ چاہے کچھ بھی کر لے. ادھر تم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور ادھر بھاگا، سارا معاملہ ایک لمحے کے اندر ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جب تم قرآن مجید پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. یا اسی طریقے سے وساوی سے شیطانی آ رہے ہیں، گناہ کرنے کے خیالات آ رہے ہیں کہ تم یہ گناہ کر لو، دیکھ تھوڑی کوئی رہا ہے، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، اور اعوذ باللہ جو ہے وہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، اس وقت فوراً اپنے اس خیال پر کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی آدمی اللہ کی پناہ میں آ جائے شیطان مردود کے شخص. اور فرما دیا اللہ نے انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو ایمان والے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں، شیطان ان پر غالب نہیں آ سکتا. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بھی مشرکون، جو مشرک ہیں، جو اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، شیطان کا بس اور قابو ان پر چلتا ہے. اور اگلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اور اہم مسئلے کو بیان فرمایا کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جو شخص کفر اختیار کر لے، جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد، مگر یہ کہ اس کو مجبور کر دیا گیا، کسی نے قید کر لیا، اب اس نے کہا کہ اللہ کو گالیا بکول ہے اعوذ باللہ، یا قرآن مجید کی توہین کرو، یا اور کسی برے کام کا حکم دے رہا ہے، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر ہم نے اس کی بات نہیں مانی تو اسے ہمارے پر اتنی قدرت ہے کہ یہ ہمیں مار بھی سکتا ہے، ہماری جان لے سکتا ہے، ہمارے کسی عضو کو کاٹ سکتا ہے، ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، ایسی صورت میں آدمی اگر اپنے آپ کو مصیبت سے بچانے کے لیے کفر یا کلمہ کہہ لے، حالانکہ دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو، تو انشاءاللہ اس پہ کوئی گناہ نہیں. اس کو بیان کیا. اور یہ صورت یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں چند صحابہ کرام کے بارے میں، جس میں ایک تو حضرت عمار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے ان کے والدین حضرت یاسر ان کے والد اور سمیہ ان کی والدہ، اسی طریقے سے بلال، خباب اور ایک اور صحابی تھے. یہ حضرات تھے، کافروں نے انہیں قید کر لیا. حضرت یاسر کو اور حضرت سمیہ کو انہوں نے کہا اللہ رب العزت کے لیے برا بھلا کہنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے کے لیے، اور اسی طرح حضرت خباب کو بھی انہوں نے کہا کہ تم ہمیں مارتے ہو تو مار دو، قتل کرتے ہو قتل کر دو، لیکن ہم ایسا کفریہ کلمہ ہرگز زبان سے ادا نہیں کریں گے. چنانچہ حضرت یاسر کو بھی قتل کر دیا انہوں نے، حضرت خباب کو بھی کر دیا، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تو یہ ظلم کیا کہ دو اونٹوں کو انہوں نے ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کیا، یعنی دونوں ایک کا منہ ادھر کر دیا ایک کا ادھر منہ، اور ٹانگوں سے ان کی ٹانگیں باندھ دی اور دونوں اونٹوں کو دوڑا دیا، جس سے یہ بیچ میں سے چیر گئیں، ایک طرح چیر دیا گیا ان. اور یہ پہلی خاتون ہیں سب سے پہلی جنہوں نے شہادت حاصل کی ہے اسلام قبول کرنے کے بعد، اور ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مومن ہیں جن کو شہید کیا گیا. تو بہرحال اس طرح سے جو ہے وہ شہید کیا گیا، اور جو ہے حضرت یاسر عمار جو ہے دیکھ رہے تھے، یقیناً ان کو بھی یہ کہا گیا کلمات کفر کہنے کا، تو انہوں نے جب یہ حشر دیکھا تو انہوں نے وہ کل کفریہ کلمات کہہ دیے، اس سے انہوں نے ان کو چھوڑ تو دیا، لیکن وہ بہت ہی رنجیدہ حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاملہ میرے ساتھ پیش آیا، میں انتہائی شرمندہ ہوں، انتہائی رنجیدہ ہوں. آپ نے فرمایا تم یہ بتاؤ، جب تم نے وہ کلمات کفریہ زبان سے کہے، اس وقت تمہاری ایمانی کیفیت کیا تھی دل کی؟ کہا کہ ایمان تو میرے دل میں اسی طرح موجزن تھا، اسی طریقے سے برقرار تھا. فرمایا کہ بس پھر فکر کی بات نہیں، ایسی صورت میں تمہیں کوئی گناہ نہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، تو اس کا دل جو ہے ایمان پر مطمئن تھا، ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ، لیکن خدا نہ کرے اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جب کلمات کفر بک رہا ہو اپنی زبان سے، اور کلمات کفر پر اس کا دل جو ہے انشرح بھی ہو، اس کا شرح صدر کے ساتھ وہ کہہ رہا ہو، تو فعلیہم غضب من اللہ، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے. تو بہرحال اس کو بیان کیا. اس کے بعد اسی سورہ نحل کے سب سے آخری آیات میں، دو آیتوں میں، غزوہ احد کے واقعے کو بیان کیا گیا. آپ کو پتا ہے کہ تقریباً 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی غزوہ احد میں واقع ہوئی تھی. اور ظالموں نے یہ کیا تھا کہ قتل کرنے کے بعد، شہید کرنے کے بعد ان کے ناک کان کاٹ دیے گئے تھے، مسلح کیا گیا تھا، اعضاء بدن کاٹ دیے گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کی لاش کی یہ حالت دیکھی کہ ان کی ناک کاٹ دیے گئے، آنکھ کاٹ دیے گئے، آنکھیں نکال دی گئی، دل نکال دیا گیا، کلیجے کو چبایا گیا، ہندہ نے چونکہ قسم کھائی تھی، اور اس نے حضرت وحشی جو پہلے مسلمان نہیں تھے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کے ذریعے سے انہیں شہید کرایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس طرح لاش کا مسئلہ کیا. تو یقیناً آپ کے محبوب چچا تھے، آپ کو بہت صدمہ ہوا، اور آپ نے اس وقت یہ قسم کھا لی کہ میں کافروں کے ساتھ جب تک 70 لاشوں کا مسئلہ نہیں کروں گا، تو یہ نہیں قسم کھا لی اللہ کی کہ میں بھی ان کافر جب میرے بس میں آ جائیں گے، قابو میں آ جائیں گے، تو 70 کافروں کے ساتھ ان کا یہ حشر کروں گا. اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قتل کا بدلہ قتل ہے، جتنا جس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی اتنا بدلہ لینا جائز ہے. آپ نے ایک کے بعد جو 70 آدمیوں کی قید لگا دی تو یہ زیادتی ہوگی، ایسا کرنا آپ کے لیے صحیح نہیں ہوگا. چنانچہ اللہ رب العزت آیت نازل فرما دی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو آپ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، جتنی زیادتی کی گئی اتنی زیادتی تم بھی کر سکتے ہو. کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے آپ بھی ایک تھپڑ مار دیں، کسی نے قتل کیا آپ بھی ایک آدمی کو قتل کر دیں. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، لیکن اس کے باوجود اگر تم صبر سے کام لو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کے لیے بہتر، معاف کر دو زیادہ اچھا. دیکھیے شریعت کا کیا، بعض لوگ کہتے ہیں جی کتنا صبر کریں، ہم تو لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے، اب کتنا صبر. ارے بھائی جتنا ہو سکتا ہے کرو، وہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیں ہم صبر کریں، ہمیں بھی انشاءاللہ پھر اجر و ثواب کے پہاڑ ہی ملیں گے. اس لیے یہاں پر شریعت میں جگہ جگہ آپ کو یہ ملے گا کہ اگر معاف کر دو گے تو زیادہ بہتر، بدلہ لینے کا حق ہے، شریعت نے یہ نہیں کہا کہ نہ لو، لیکن جتنا ظلم کسی نے کیا اس حد تک تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کرو گے تو آپ ظالم بن جاؤ گے، پھر وہ مظلوم ہو جائے گا. اس لیے بجائے اس کے کہ ہم زیادتی کر کے بعض صورتوں میں ممکن ہے کہ ظالم بن جائیں، لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اس لیے معاف کر دیں گے تو انشاءاللہ اس پر جو اجر و ثواب ہے پھر اللہ تعالیٰ بدلہ لیں گے. یاد رکھیے اگر ہم معاف کر دیتے ہیں، صبر کرتے ہیں ان کسی کے ظلم پر، تو پھر بدلہ لینے والی اللہ کی ذات ہے. اب بتائیے اللہ تعالیٰ بدلہ لیں گے وہ زیادہ بہتر ہے یا ہم خود بدلہ لیں گے وہ زیادہ بہتر ہے؟ ہم سے تو زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب بدلہ لیں گے تو وہ یقیناً ایسا بدلہ لیں گے کہ جس سے ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر آپ صبر کریں تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے. اور مزید فرمایا کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجئے آپ کا صبر اللہ کی توفیق سے ہی ہوگا. یعنی یہ بھی سمجھ لیں کہ صبر بھی ہر آدمی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اگر توفیق نہ دیں. جذبات ہمارے تبھی سرد ہوں گے جب ہمیں اپنے رب سے محبت ہو، اللہ تعالیٰ پر یقین ہو کہ اللہ نے ہمیں اگر الحمدللہ اتنی قوت طاقت استعداد دی ہے اور ہم صبر کر لیں کہ یا اللہ ہم اس معاملے میں صبر کرتے ہیں، معاملے کو آپ پر چھوڑتے ہیں، تو یقیناً پھر یہ اللہ کی توفیق ہے جو آپ کو اتنا بڑا آپ نے قدم اٹھایا، ورنہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی. بعض اوقات آدمی صبر سے ہاتھ دامن چھوڑ بیٹھتا ہے. اس لیے فرمایا واصبر وما صبرک الا باللہ، آپ صبر کیجیے اور آپ کا صبر نہیں ہوگا مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ. ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون، غمگین مت ہو اور جو کچھ وہ مکر و فریب کرتے ہیں اس سے بھی آپ دل تنگ مت ہو. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے. تو یہ سورہ نحل اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کیا. بھائی آگے سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، بہت تفصیلی بیانات ہیں اس میں. بس دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس اتنی بات میں بتا دیتا ہوں کہ اس سورت میں جو کہ بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل کے میں نے ترجمہ بتایا تھا اللہ کا بندہ، اسرائیل کے معنی عبداللہ کے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کا بندہ. اور بنی اسرائیل کا مطلب یہ ہو گیا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، اس میں چونکہ ذکر ہے اس لیے اس کو ذکر فرما دیا. اور اس میں اس واقعہ معراج کا بھی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. پھر اسی طریقے سے والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرنے کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، اور یہ بھی کہا کہ ولا تقل لهما اف، اف مت کہو ان کے سامنے، یعنی وہ اگر کوئی بات غلط بھی کہیں تب بھی ناگواری کا اظہار مت کرو. ولا تقل لهما اف، اور صرف یہی نہیں ولا تنہرهما، ان کو جھڑکو بھی مت، ڈانٹو بھی نہیں. وقل لهما قولا کریما، جب بھی بات کرو نرمی کے ساتھ بات کرو. ہمارے یہاں معاملہ یہ کہ ذرا سا باپ کچھ کہہ دے، ابا آپ کو کیا پتا، آپ کو تو کچھ پتا نہیں، آپ کو آپ مطلب اس طرح سے ہم لوگ ڈانٹ ڈپٹ دیتے ہیں. یقیناً باپ کو دل میں صدمہ ہوتا ہے، وہ چاہے اس کا اظہار کرے یا نہ کرے. بعض اوقات اولادیں جب جوان ہو جاتی ہیں ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے شریعت نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، اور ساتھ میں فرمایا کہ وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ارے اپنے بازوؤں کو نرمی کے ساتھ پھیلا دو ان کے لیے. جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے نا کہ کوئی چڑیا اپنے بچے کو چگا دیتی ہے، یعنی اپنے بچے کو غذا، جب کوئی جانور پرندہ دیتا ہے تو آپ نے دیکھا پرندہ کس طریقے سے اپنے بازوؤں کو ایسے ایسے کر دیتا ہے، منہ کھول دیتا ہے، باپ اس کو، اس کی ماں، اس کا باپ جو ہے وہ اس کو غذا کھلاتی ہے. اپنے ماں باپ کے لیے ایسے رحیم و کریم بن جاؤ کہ وہ جس کام کے لیے تمہیں کہوں کرنے کے لیے تیار. ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ باپ کوئی حکم دیں، شیخ کوئی حکم دیں، بعض اوقات ہو سکتا ہے وہ حکم بجا لانے والا نہ ہو. مثلا وہ کہے کہ جاؤ سامنے سے پہاڑ اٹھا لو، آپ پہاڑ تو نہیں اٹھا سکتے لیکن تم چلے جاؤ، منع مت کرو، انکار مت کرو،
اور پھر کہہ دو کہ جی مجھ سے اٹھتا نہیں، میں نے کوشش کی، کہا کہ جا کے کولی تو بھر لو دونوں ہاتھوں سے، اب تم سے اٹھے گا تو نہیں، لیکن صرف کیا ان کے دل کی تسلی اور اطمینان کے لیے کہ یہ بچہ میرے حکم کا فرما بردار ہے، نہیں اٹھا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دل ناتواں نے مقابلہ تو خوب کیا، اس کو یہاں بیان فرما دیا. اور اسی طریقے سے یہاں ایک اہم آیت یہ بھی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک، دیکھیں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منکر نکیر لگا رکھے ہیں، ہمارا ایک ایک بات، ایک ایک قول، ایک ایک فعل لکھا جا رہا ہے، جو بھی ہم کرتے ہیں، ہم نے چاہے الف سے بے بھی نہ پڑھی ہو، یعنی انگوٹھا ٹیک ہے، اس لیے کوئی کتاب بھی نہیں لکھ سکتے، لیکن زندگی کی کتاب ہم میں سے ہر آدمی لکھ رہا ہے. اللہ نے مقرر کر دیا کچھ لوگوں کو کہ ان کی زندگی کی کتاب لکھتے رہو، جو کچھ بھی یہ عمل کر رہے ہیں، جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں. اسی لیے اللہ نے یہاں فرمایا اقرا کتابک، کہ قیامت کے دن ایسا آنے والا ہے کہ وہ جو کتاب لکھی ہوئی ہوگی نا تمہاری زندگی پر مشتمل کہ تم نے کیا کیا کیا، وہ پوری کتاب لکھی ہوئی تمہیں تھما دی جائے گی، یہ لیجئے جناب پڑھ لیجئے اپنا کچا چٹا. اور پھر آج ہی کی تلاوت کے اندر یہ بھی آیا کہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو بھی تو کچھ کیا ہوگا تم نے عمل کو حاضر پاؤ، یعنی شکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس عمل کو حاضر کر دیں گے. ولا یظلم ربک احدا، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. تو یہاں پر اس کا بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، سننے والا نہیں ہے، علیم و خبیر ذات ہر چیز کا علم بھی رکھتی ہے، خبر بھی رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ منکر نکیر کے ذریعے سے لکھوا بھی رہے ہیں. تو ایک ایک عمل، ایک ایک قول فعل ہمارا لکھا جا رہا ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ رب العزت ہماری کتاب ہمیں تھما دیں گے اور کہیں گے کہ اقرا کتابک کفا بنفس کے لیے عمارے کا حسیبہ، اپنی کتاب تم پڑھ لو، آج کے دن حساب کے لیے یہی کافی، یعنی کچھ اور ہو نہ ہو خود وہ کتاب تم پڑھو گے تو پتہ چل جائے. تو اللہ تعالیٰ سے اس کی وجہ سے، دیکھیے کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا تو کیا لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، حالانکہ اگر نہ بتائیں تو زیادہ اور بہتر ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا اور وہ گرفت میں آ جائے، لیکن اس لیے موقع دیا جاتا ہے کہ دیکھو دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، کیمرے سے تمہاری ہر حرکتیں محفوظ ہو رہی ہیں، ذرا بچ کے چلو. اسے اللہ تعالیٰ بھی خبردار کرتے ہیں کہ علیم و خبیر تمہیں دیکھ رہا ہے، علیم و بذات الصدور تمہارے قلوب کے اور دلوں سے واقف ہے، اس لیے خبردار ہو جاؤ تاکہ یہ نہ کہیں کہ بے خبری میں مارے گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بتا دیا ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان کو سامنے رکھیں اور اپنی زندگیوں کو اچھی اور بہتر بنانے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. ایک صاحب نیاز احمد صاحب غالباً انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ ان کو جو بھی پریشانی ہے جو بیماری ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دور فرما دے. اور ہم میں ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں میں ہمارے جو بھی عزیز ہیں ان میں جو بھی بیمار ہیں اور جن بیماریوں میں مبتلا ہیں اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. میرے چچا جو لاہور میں رہتے ہیں ان کا بھی طبیعت اس وقت کافی خراب ہے، ان کے لیے دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ شفاء کامل عاجل عطا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.